پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ جس کے اختتام میں وقت نہیں رہتا، بہت سارے لوگوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اس میں دو معصوم بچے بھی ہیں، اور ساتھ ہی میرے چھوٹے بھائی کو بھی شامل کر دیجیے گا، وہ بھی علیل ہے۔ دعا کریں بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجل عطا ہو، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کعبہ حجت الاسلام المسلمین حضرت علامہ شیخ محمد نجفی صاحب تشریف فرما ہے، ان کی اجازت سے جسارت کروں گا، بہرحال علامہ بیٹھے ہوں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے بات کرنا، کوشش کریں گے کچھ مطلب آپ تک پہنچانے کی۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے۔ کل جہاں پہ ہم نے بات کو چھوڑا تھا وہیں لے کر آگے چلیں گے، ایک تشنگی سی چھوڑ دی تھی علم غیب کے حوالے سے، بہت سارے سوالات ہیں نا ذہن میں آتے ہیں ہمارے بھی، آپ کے بھی، دوسروں کے بھی، کہ علم غیب سوائے خدا کی ذات کے کسی کو نہیں ہے۔ کل ہم نے یہاں پر بات کو چھوڑا تھا کہ ومن عندہ علم الکتاب کا مطلب بتاتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ کتاب میں کیا کچھ ہے۔ تو کتاب میں کیا کچھ ہے؟ فرما دیا پروردگار نے، کوئی خشک تر، کوئی ذرہ چھوٹے سے چھوٹا، کوئی بڑے سے بڑی چیز ایسی نہیں جو قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ تمام چیز ہم نے قرآن مجید میں رکھی، تمام چیزوں کو جمع کر دیا، تبیانن لکل شے، ان ہر شے کا بیان اس میں موجود ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے والی کتابوں میں تو ایسا نہیں فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو دیا جانا ہے تو یہ کتاب میں رکھا گیا نا، اگر دینا ہی نہ تھا تو کتاب میں نازل کرنے کا فائدہ، اور ظاہر ہے کہ وہ حکیم و دانا، وہ حکیم ازلی، اب اس کام تو اس سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو ایک بات یہ طے ہوئی کہ کتاب میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا علم قلب رسول میں موجود ہے۔ جس کے پاس بھی کتاب کا سارا علم ہوگا اس کے پاس کائنات کے سارے علوم بھی ہوں گے۔ جب کتاب میں اولین و آخرین کا علم ہے تو جس کے پاس کتاب ہے اس کے پاس بھی اولین و آخرین کا علم ہونا چاہیے۔ جب کتاب میں ذرے سے لے کے آفتاب تک اور کائنات کی ہر شے کا علم ہے تو پھر جس کے پاس، جو کتاب کا وارث ہے، جس طرف ہم نے اشارہ کیا تھا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، تو جو بھی کتاب کا وارث ہے اس کے پاس بھی ذرے سے لے کے کائنات کی ہر شے کا علم ہونا چاہیے، ہر شے کا علم ہونا چاہیے۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں جو ارشاد ہوا کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، عالم الغیب پروردگار ہی کی وہ ذات ہے جو عالم غیب ہے، عالم الغیب، فلا یظہرہ علی غیب ہی احدا، وہ اپنے اس غیب پر کسی کو بھی، اس غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، کسی کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ فلا یظہر علی غیب ہی احدا، کسی کو بھی یہ غیب کا علم نہیں دیتا، ظاہر نہیں کرتا۔ یہ آیت ہے، اور بھی مفہوم کہ عالم الغیب و شہادہ، پروردگار عالم اپنے بارے میں بتایا کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اب یہاں بحث چڑھ گئی کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ علم غیب ادھر ہے, علم غیب ان کے پاس ہے, پیغمبر کے پاس علم غیب ہے, امام کے پاس علم غیب ہے, علم غیب سوائے اللہ کے کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور اس دعوے میں وزن بھی ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے آیت آپ کے سامنے سورہ جن کی آیت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دی, عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا, کسی پر بھی اپنے اس غیب کو پروردگار عالم ظاہر نہیں کرتا, کسی کو بھی ظاہر نہیں کرتا علم غیب. اچھا آپ دیکھتے ہیں اور کیا کیا مسئلے قرآن مجید میں بیان ہوئے, بعد میں نتیجہ دیں گے. اس آیت کے فوراً بعد ارشاد ہوا ایک اللہ, اللہ کا مطلب یہ ہے کہ حکم اولی یہ ہے اور بعد والا استثناء ہے, ہے نا. ولسر ان الانسان لفی خسر, تمام انسان عصر کے وقت کی قسم یا عصر کی قسم یا زمانے کی قسم یا کسی خاص وقت کی قسم, تمام انسان, تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے, یہ دنیا خسارے میں جا رہی ہے, یہ انسان خسارے میں جا رہا ہے. الا الذین, الا الذین کا مطلب کیا ہے؟ اصل وہ حکم ہے سوائے چند لوگوں کے, نہیں استثناء ہے, کہتے ہیں کہ استثناء ہے, کسی فرد میں کوئی فوق العادہ کوئی خوبی ہو تو کہتے ہیں کہ استثناء ہے. تمام انسان, عام انسان ایسے ہوتے ہیں, یہ 10 فٹ کا ہے, یہ استثناء ہے. کہتے ہیں الا عالم چننا, مطلب سوائے عالم چننا کے سب انسان نارمل ہیں, ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ تو اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نارمل حکم یہ ہے, حکم عمومی یہ ہے. اللہ کے بعد جو چیز آئے گی, تو اس کا خود اللہ نے بتایا کہ اللہ کے بعد جو حکم آ رہا ہے وہ گنتی کے افراد کے لیے ہے, چند افراد کے لیے ہے. تو بس عالم الغیب, پروردگار عالم غیب ہے, غیب کا علم صرف اللہ کے بعد ہے. ولا یظہرہ, ولا یظہر علی غیبہ احدا, کسی ایک پر بھی اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا, کسی پر اللہ کا علم غیب ظاہر نہیں ہوگا. الا من ارتضا, سوائے اللہ جن کو مرتضی قرار دے دے, سوائے اللہ, چلیے مرتضی کے لفظ پہ کسی کو اعتراض ہو جائے, سوائے اس کے کہ جسے اللہ پسند کر لے, سوائے اس کے کہ اللہ جسے اختیار کر لے, چن لے, سوائے ان کے من رسولین, اپنے پیغامبروں میں سے جس کو بھی چن لے. اب یہ سوائے کے, اس کو پورا پڑھیے نا, اللہ کے ساتھ, یعنی اللہ اپنے غیب کے علم کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے چند افراد کے, وہ بھی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ پسندیدہ قرار دیتا ہے. یہ تو طے ہو گیا نا, پسندیدہ قرار دیتا ہے. بس کچھ ہستیاں ہیں جن کے پاس یہ علم غیب ہے, مگر دیکھیے وضاحت کر دیں, افراد و تفرید نے معاملے کو بگاڑا, افراد و تفرید نے معاملے کو بگاڑ دیا. ایک گروہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ نہیں, کسی کے پاس کوئی کسی قسم کا علم غیب نہیں ہے, نہ ہو سکتا, عالم غیب صرف اللہ کی ذات ہے, علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. ایک گروہ اس طرف چلا گیا کہ نہیں, سارا کا سارا علم غیب اللہ نے دے دیا, کسی کو دے دیا. افراد و تفرید نہیں, بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے, درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ اصل اور ذاتی طور پہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس, اللہ کی ذات میں یہ سب اللہ کے پاس ہے, ذاتی طور پہ اللہ کے پاس ہے علم غیب, اور کسی کے پاس نہیں. یعنی ذاتی طور پہ اب اللہ جسے چاہتا ہے اسے علم غیب میں سے جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے. یہ ہے درمیانی راستہ, یہ ہے وہ راستہ جو قرآن مجید نے اختیار کیا, یعنی ہمارے لیے, ہمیں بتانے کے لیے یہ راستہ بتایا کہ جس کو جتنا قابل پایا, جتنی اہلیت دیکھی, اتنے علم کا حصہ اس کو دے دیا. جتنا جناب آدم کو مناسب سمجھا اتنا دیا, جتنا جناب نوح کو مناسب سمجھا اتنا دیا, جتنا جناب ابراہیم کو مناسب سمجھا اتنا دیا, جتنا جناب موسیٰ علیہ السلام کو مناسب سمجھا اتنا دیا, جتنا جناب عیسیٰ کو مناسب سمجھا اتنا دیا, جتنا جناب سلیمان کو مناسب سمجھا اتنا دیا. اب مجھے بتائیے کہ پرندوں کی بولی آپ کے لیے غیب ہے کہ نہیں؟ غیب ہے نا, آپ کو کیا معلوم یہ کیا کروڑوں اربوں قسم کے پرند چرند درند یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ جو خدا نے, آپ کو تو کچھ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ان کی بات. لیکن اب جسے یہ علم دے دیا, تو بھئی اللہ نے عطا کیا نا, اس میں کوئی شرک کی بات تھوڑی آئی. اللہ نے جسے جتنا چاہا اتنا ملک دے دیا. ابھی ہم مقدمہ بنا رہے ہیں, تفصیلات میں بعد میں جائیں گے. آئیے پہلے دیکھیں کہ علم کتنے قسم کے جو بیان کیے جا سکتے ہیں. ابھی غیب کے علم وہ تو بتا دیں آپ کو, تاکہ ہمارے پاس بھی اتنے علوم تو نہیں, ہم تو معمولی سے طالب علم ہیں. لیکن دیکھیے ذرے کے, اب سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ذرہ جو ہے یہ بھی سورج سے کنیکٹڈ ہے, اس کا رابطہ ہے. ذرے کا آفتاب کے ساتھ رابطہ ہے, ذرے کے سورج کی روشنی کا اس زمین کے ہر موجودات سے رابطہ ہے, ربط ہے. فصلوں سے اس روشنی کا رابطہ ہے, پہاڑوں سے اس روشنی کا رابطہ ہے, سمندر سے اس روشنی کا رابطہ ہے, دن سے اس روشنی کا رابطہ ہے, رات سے بھی اس روشنی کا رابطہ ہے, صحراؤں سے بھی اس روشنی کا رابطہ ہے, میدانوں سے بھی اس روشنی کا رابطہ ہے, انسانوں سے بھی اس روشنی کا رابطہ ہے کہ نہیں ہے, موسموں کا اس روشنی سے رابطہ ہے. تو اب یہ علم حیات, علم فلکیات, یہ سب کیا ہے, یہ نظام شمسی کیا ہے, یہ سب منظم طریقے سے کائنات چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. اگر ان سب کا ایک دوسرے سے رابطہ نہ ہوتا تو کبھی سورج طلوع ہوتا کبھی نہ ہوتا. اگر کہیں چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کا رات بھی ہے, چھ مہینے کی رات بھی, تو یاد رکھیے ایک سسٹم کے تابع ہے. جو وقت مقرر ہیں سال کے انہی دنوں میں ایسا ہوگا, اس کے علاوہ نہیں. جہاں بھی ہے ایک سسٹم کے تحت ہر چیز چل رہی ہے, نظام شمسی. اب وہ جو علوم کے ماہر ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں چاند کہاں پہنچا, مریخ کہاں پہنچا, سورج کون سے مدار میں ہے, بتاتے رہتے ہیں کہ نہیں بتاتے رہتے, زمین کس محور پہ ہے, زمین کہاں چل رہی ہے. ارے بھائی یہ علم غیب تھوڑی, یہ علم ہے جو انہیں ریاض سے, ریاض کر کے, مشق کر کے اس علم کو حاصل کیا, اور آپ کو خبر دے دیتے ہیں کہ کب کتنے بجے, پورے 365 دن کی خبر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں تاریخ کو سورج طلوع ہوگا. آپ کہیں گے آپ کے علم غیب ہے جو 365 دن کے بعد کی بتا رہے ہو. 365 دن نہیں, 365 سال کا وقت بتاتے ہیں, 365 سال کا نہیں. اسی علم کے ذریعے 1400 سال پہلے کی تاریخیں, دن اور وقت معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اگر چاند کی یہ تاریخ تھی 1400 سال پہلے تو شمسی تاریخ کیا رہی ہوگی, اگر یہ وقت تھا تو چاند کا وقت کیا رہا ہوگا. یہ تمام علم ہے نا. آپ کے سب علم غیب آپ نے کیسے بتا دیا, ارے وہ ابھی ماضی کا کیا, وہ آگے تک کے 10,000 سال کا کیلنڈر بنا کے آپ کو دے سکتا ہے, مگر کون, جس کے پاس وہ علم ہے. ہر آدمی تو نہیں بنا سکتا نا, جس کے پاس وہ علم ہے وہ کیلنڈر بنائے گا 10,000 سال کا, 1,000 نہیں, 10,000 سال کا کیلنڈر آپ کو بنا کے دے سکتا ہے, مستقبل کا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اب آ جائیے ہاتھ کی لکیریں, یہ نا ہاتھ کی لکیریں, بھائی اتنا تو اب میڈیکل سائنس اور دوسری جتنی بھی سائنس ہیں کیمسٹری کی, یہ سارے جان چکے کہ بھائی تھمب کا نشان لے لیا جائے, انگوٹھے کا نشان لے لیا جائے, یا چنگلیا کا نشان لے لیا جائے, کیونکہ کم سے کم 7 ارب انسانوں کی ایک لکیریں نہیں ہو سکتی, پورے ہاتھ کی نہیں, ایک پور کی, یا انگوٹھے کی, یا ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے. علم ہے نا بھائی, یہ لکیریں کچھ تو کہہ رہی ہے نا, کیرو کی پامسٹری, اس کو کیا بھائی, اور بہت سارے لوگ دو نمبر نہیں جو بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کی لکیریں دیکھ کے آپ کو بے وقوف بنایا کرتے ہیں, اپنی قسمت بدل نہیں سکتے, آپ کی بدلنے کے چکر میں رہتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بدلے نہیں بدلے ان کی ضرور بدل جاتی ہے, اتنا مال کما لیتے ہیں وہ. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. یہ ایک علم ہے, یہ ایک علم ہے, ہاتھ کا ایک علم ہے. اب جو اس علم کا ماہر ہے اس علم کے حساب سے باتیں بتائے گا, لیکن کبھی بھی ساری باتیں پوری نہیں ہوتی. اچھا وہ خود حیران ہوتا ہے کہ بھائی میں نے تو بالکل صحیح بتایا تھا, پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا, اس کی وجہ بتائیں آپ کو. اب ایک ہے ہاتھ کی لکیروں کا علم, ایک ہے قیافہ شناسی, چہرہ دیکھ کے لوگ بتا دیتے ہیں کس مزاج کا ہے. آپ چہرہ چھوڑیے, عرب تو اتنے ماہر تھے پشت دیکھ کر پورا قبیلہ بتا دیتے تھے کہ کس قبیلے کا آدمی ہے, کس نسل کا آدمی. انسانوں کو چھوڑیے, کسی وقت بیان کیا تھا کہ اونٹوں کے قدموں کے نشان دیکھ کر بتاتے تھے کہ کون سا قبیلہ گزرا ہے یہاں سے, چھوڑیے گٹھلیاں دیکھ کر بتاتے تھے کہ کون سا قبیلہ گزرا ہے, کھایا ہوا کھانا دیکھ کر, بھوسا دیکھ کر بتاتے تھے کہ ناقوں میں کتنے نر تھے, کتنی مادہ تھی, اور اگر اس پورے قافلے میں کہیں کوئی ایک آنکھ کی اونٹنی ہوتی تھی تو وہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس میں ایک اونٹنی ایسی تھی جس کی ایک آنکھ تھی. یہ جادو نہیں تھا, یہ علم غیب نہیں تھا, یہ علم کا تھا نا ان کا, یہ علم کا, ستاروں کا علم رکھتے تھے, لکیروں کا علم لوگوں کے پاس اب بھی ہے. پھر اس کے بعد آ گیا علم الاعداد, آیا کہ نہیں آیا علم الاعداد, عدد نکالے جاتے ہیں ایک سے نو تک, کہ بھئی اس کا نمبر ایک ہے, اس کا دو, اس کا تین, وہ ایک الگ علم ہے. پھر اس کے بعد اسٹارز, ستاروں کا علم, کسی کا سے 12 ستارے ہیں نا ٹوٹل, تو دنیا کے سارے انسان ستاروں کے اعتبار سے کتنے حصوں میں تقسیم ہیں, 12 ہیں کہ نہیں ہیں. اب وہ لاکھ مہینے بھر کی پیشین گوئی کر دیں کہ ٹورس ایسا ہوگا, لیو ایسا ہوگا, فلانا ایسا ہوگا, فلانا ایسا ہوگا, لیکن سب کچھ ایسا نہیں ہوتا. بھائی ٹورس بیچارہ ایک غریب آدمی بھی ہے, ٹورس ایک ملک کا سربراہ بھی ہے, بتائیے ایک جیسی قسمت کہاں ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. کیوں بھائی؟ یہ جتنے بھی علوم ہیں, پھر علم حروف, یہ جو حروف ہیں انسان کے, اب حروف ابجد ان کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے, وہ ایک الگ علم. تو جو بھی جس علم کا ماہر ہے اسی میں تو اس کو عبور ہے نا. یا زیادہ سے زیادہ دو علم رکھے گا, زیادہ سے زیادہ تین علم رکھے گا, علم جفر بھی ہے. جو علم اس کے پاس ہے وہ اس حساب سے بتا رہا ہے, لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ ایک انسان کی زندگی پر کتنی چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں, کہاں پیدا ہوا ہے, کس خاندان میں پیدا ہوا ہے, کس ملک میں پیدا ہوا ہے, کس وقت میں پیدا ہوا ہے, ہے نا. اس پہ ساری چیزیں, نامعلوم کائنات کی کتنی چیزیں ایک انسان پہ اثر انداز, پھر وہ آپ کا بتا رہا ہے. مگر اسے نہیں معلوم کہ گھر میں اور بھی سٹارز ہیں, ہے نا, وہ ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اس لیے یہ سب علوم ہیں اور یہ سب خبریں دیتے ہیں مستقبل میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. یہ علم ہے, اس پہ اعتراض نہ کیجئے. یہ علم ہے, یعنی علوم ہے, یہ جتنے بھی علوم ہیں, کوئی ایک کا ماہر, کوئی دو کا ماہر, مگر 100% باتیں کیوں سچ نہیں ہوتی؟ اس لیے سچ نہیں ہوتی کہ سارے علوم پر حاوی نہیں ہیں, اسے نہیں معلوم. وہ تو جو سامنے ہے اسے دیکھ کر بتا رہا ہے, اسے نہیں معلوم کہ اس ایک انسان پر کتنی قسم کی طاقتیں اثر کر رہی ہیں. بس یہ علوم ریاض کر کے حاصل کرتا ہے, ایک حاصل کرے گا, دو حاصل کرے گا, تین حاصل کرے گا, لیکن اللہ جسے دے گا اس کے سامنے کائنات کے راستے ایسے ہوں گے جیسے آپ کے سامنے آپ کا یہ ہاتھ کا پنجا. فلا یظہرو علی غیبہ احدا, کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا. پھر آخر یہ پیشین گوئیاں کیا ہیں؟ جو کہتے ہیں سب بدعت ہے, یہ شرک ہے. بابا قرآن مجید میں ذکر ہے ان علوم کا, غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو غلط, ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ ہے. لیکن اگر کوئی صحیح علم حاصل کر لے تو اب مشکل میں پڑ گئی رویت ہلال کمیٹیاں نہیں پڑ گئی, جو تو اس سے پہلے محکمہ فلکیات اعلان کر دیتا ہے کہ کتنے گھنٹے کا چاند ہوا ہے, ابھی کتنے گھنٹے باقی ہیں آنے میں. مصیبت پڑ گئی ہے وہاں بھی, جہاں سے اعلان ہوتا تھا وہاں بھی مصیبت ہو گئی ہے. کیوں؟ بابا سائنس ہے, اللہ نے علم دیا ہے, علم حاصل کرو, اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے, اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے. مگر ہر انسان کے پاس ایک علم ہے, دو علم ہے, تین, اس سے زیادہ ان علوم میں نہیں جا سکتا آگے. مگر جب معصوم بات کر رہا ہے تو وہ سارے علوم کا سر چشمہ ہے, اس نے حاصل نہیں کیے, بلکہ یہ وہ معدن رسالت ہے کہ جس سے علوم کے سوتے پھوٹتے ہیں. اس لیے معصوم کی ہر بات, پیغمبر کی ہر بات قیامت تک کے لیے پتھر کی لکیر ہے, پتھر پہ لکیر ہے, جو کہہ دے گا. کیوں؟ سارے علوم اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے. وہ جب بات کر رہا ہے تو اس علم کے ذریعے سے کر رہا ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. اب کچھ حد تک بات سمجھ میں آئی؟ کہ علم غیب کا مسئلہ کیا ہے؟ وہی علوم. لیکن کیونکہ انسان سارے علوم پر حاوی نہیں ہے, سارے راستوں سے واقف نہیں ہے, اور معصوم سارے علوم پر حاوی ہے. یہ جتنے بھی علوم ہیں امام کی دسترس میں ہیں, نبض کائنات پہ ہاتھ ہے امام کا, اسی لیے امام کو روح کائنات بھی کہا جاتا ہے. یہ روح ہٹا لی جائے کائنات ختم ہو جائے گی. روح کی جو اقسام ہم نے بتائی, آسان سے کر دیا. ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے مطلب کو بہت آسان کرنے کی. بھئی اور آسانی سے سمجھ لیجئے, اسپیشلائزیشن کیا چیز ہے؟ ENT اسپیشلسٹ کے لیے آنکھ کا علم غیب ہے, ہے کہ نہیں ہے؟ فوراً بھیجے گا آنکھ والے کے پاس, بھی اس کے پاس جاؤ میں اس کا اسپیشلسٹ ہوں. ENT بس یہ ناک کان گلے کا اسپیشلسٹ ہوں, باقی میں نہیں. دل کا کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو, گردہ کا علم اس کے لیے غیب ہے. کہے گا بھیا کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے, کڈنی سینٹر جائیے, یہ میرا کیس نہیں ہے. اس جسم کو دیکھ لیجئے نا کہ جتنے علوم بڑھتے گئے اسپیشلائزیشن بڑھتا گیا کہ نہیں بڑھتا گیا. پہلے ایک ہی طبیب ہوتا تھا, پھر جناب مسائل ایجاد ہونا شروع ہوئے اور اس میں اسپیشلائزیشن. اب ایک ایک ہاتھ کا اسپیشلسٹ ہے, ہاتھ کے بھی پنجے کا خالی, صرف پنجے کا اسپیشلسٹ میں نے دیکھا, مجھے دکھانا پڑا تھا. وہ صرف ایک ہاتھ کا, وہ بھی سیدھے ہاتھ کا اسپیشلسٹ ہے, الٹے ہاتھ کا علم اس کے لیے بھی غیب ہے. کہتا ہے میرے, ہاں یقین جانے آپ, میں نے خود دکھایا, مجھے دکھانا پڑا تھا ایک بات. کہا کہ صرف یہ رائٹ ہینڈ کا اسپیشلسٹ ہے, لیفٹ ہینڈ اس کے لیے بھی غیب ہے. تو میرے بھائی علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے, مگر جو علوم اللہ کی طرف سے عطا کر دیے جائیں, اعتدال کا راستہ یہ ہے. اللہ من ارتضى من رسول, اپنے پسندیدہ بندوں میں سے جس کا انتخاب کر لیتا ہے اس پر یہ علم ظاہر کر دیتا ہے, اس کے لیے یہ علم ظاہر کر دیتا ہے. افراط و تفریط میں جانے کی ضرورت نہیں. انبیاء کے قصص قرآن مجید کی داستانیں بتا رہی ہیں کہ سب کے پاس کچھ نہ کچھ کلمات تھے جن کے ذریعے سے وہ معجزہ, جسے آپ کہتے ہیں معجزہ, دکھایا کرتے تھے. ہمارے لیے معجزہ ہے نا, ہم عاجز ہیں ایسا کام کرنے سے. آپ معجزہ کچھ اور سمجھتے ہوں گے, لیکن معجزہ کچھ اور ہے. حقیقی معجزہ وہ ہوتا ہے جسے انسان کرنے سے عاجز ہو, کوئی بھی کرنے سے عاجز ہو. اگر کوئی ایسا کام ہو جو دوسرا بھی اس کی نقل کر سکتا ہے تو وہ معجزہ نہیں ہوتا میرے بھائی. معجزہ اج سے ہی نکلا ہے, جہاں انسانیت کوئی بھی مخلوقات میں سے وہ فعل انجام دینے سے قاصر ہو, ویسا فعل نہیں انجام دے سکتے, اسے کہتے ہیں, اسے معجزہ کہتے ہیں. جیسے جناب موسیٰ کا عصا. اب اگر آپ معصوم کے علم غیب کے قائل نہ ہوئے تو مجھے بتائیے کہ ساحروں کے علم کو کیا کہیں گے آپ؟ ساحروں نے رسیاں پھینکی, سانپ بن گئے. اتنا علم تھا کہ نہیں تھا ان کے پاس کہ رسیوں کو کیسے سانپ بنایا جاتا ہے؟ تو اب بتائیے کہ اللہ اپنے نمائندے کو ان سے کمزور بنا کے تو نہیں بھیجے گا؟ جسے اپنا نائب بنا کر بھیجے گا, جسے اپنا جانشین بنائے گا, جسے اپنا وارث بنائے گا, کیا ایسا وارث ہوگا کہ جس پر کوئی بھی غالب آ جائے, کوئی بھی دوسرا غالب آ جائے؟ تو عقل کہتی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ جسے وارث بنائے گا تو پورے اختیارات کے ساتھ, ایسے اختیارات کے ساتھ کہ کوئی بھی کسی بھی علم کے میدان میں اس پر غالب نہ آنے پائے, اللہ کے نمائندے پر کوئی غالب نہ آنے پائے. چلیے اب آگے ایک قدم بڑھاتے ہیں, آپ کو اور مطلب کو پھیلا دیتے ہیں تھوڑا سا زیادہ نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور کوشش کریں گے آسانی سے سمجھا دیں. مسلسل آپ یہ سماعت فرماتے رہتے ہیں آیت مجالس میں, اب اس پہلو سے بھی دیکھ لیجئے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. लोगों में कुछ लोग हैं, एक नहीं, याद रखिएगा, तर्जुमा करने वालों ने, यहां हमने नहीं और लोगों ने तर्जुमा किया कि लोगों में कुछ लोग, हमने कोई एतराज भी नहीं किया, हालांकि मिसदाक एक है, मिसदाक इस आयत का एक है, किसने सौदा किया, कब किया, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कबूल करते हैं इस बात को कि लोगों में कुछ लोग, ठीक है, हम भी इसको मान लेते हैं कि लोगों में कुछ लोग हैं। वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अपने नफ्स का सौदा किया है अल्लाह के साथ, यानी खरीदो फरोख्त हुई है, बाकायदा भाई आयत यही बता रही है, मुआमला हुआ है, खरीदो फरोख्त, नफ्स को बेचा गया है और नफ्स के बदले क्या खरीदा गया है, अल्लाह की मर्जियां, अल्लाह की रजा। तो अब लोग यहां गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, वही हमने कहा इफरात और तफरीत के रास्ते पर ना जाइए, बल अम्रो बैनुल अम्रैन, अम्र दोनों के दरमियान, इफरात और तफरीत नहीं, क्या मतलब है मर्जियां लेने का, यह मतलब नहीं हुआ कि खुदा ना करे कि अल्लाह ने अब सब इख्तियार इनको दे दिया माज़ अल्लाह, ऐसा नहीं हुआ, नहीं, अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा किने दी, अल्लाह ने उन हस्तियों को दी कि जो कोई फेल अंजाम ही नहीं देते मगर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, जब अल्लाह की मर्जियां उन्हें हासिल हो गई तो अब मुझे बताइए, जब अल्लाह की रजा हासिल हो गई तो अब कौन सी चीज है जो पोशीदा है और आसान करे, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राजियतम मर्जिया, अब ये जो भी है बाद की बात है, ये बाद की बहस, अभी तो सीधी सीधी हम आयत पढ़ रहे हैं कि एक बिना पाने वाले नफ्स पलटा अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी हो गया, तेरा रब तुझसे राजी हो गया, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, हर नबी ने, हर पैगंबर ने, हर रसूल ने यही कोशिश की कि रब राजी हो जाए, अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानियां देते रहे, तबलीग करते रहे, बयाबानों की खाक छानते रहे, दरबदरी बर्दाश्त की, जिला वतनी बर्दाश्त की, आरों से चीर दिया गया, सर कलम कर दिए गए, सब कुछ हुआ अंबिया के साथ, पैगंबरों के साथ, रसूलों के साथ, उनकी उम्मतों ने क्या कुछ किया, क्यों कर रहे थे ये सब, कि अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, मगर कोई नफ्स या कुछ नफ्स ऐसे हैं कि जहां बात को यहां खत्म नहीं किया अल्लाह ने, बल्कि यह भी फरमाया कि अल्लाह राजी हो गया तुमसे, अब जो अल्लाह देने वाला है तुम भी राजी हो जाओ, यह राजियतम मर्जिया की मंजिल, अल्लाह राजी हो गया अब तुम भी राजी हो जाओ, यानी जो कुछ तुम्हें दिया जा रहा है, क्या दिया गया, किसे दिया गया, आइए वापस, एक मिसदाक हम कहते हैं कि मिसदाक है मौलाए आरिहान की जात, शबे हिजरत जब सौदा हुआ नफ्से मुतमइन्ना, इसीलिए कहा गया, कभी पढ़ा है इस पे, लिहाजा जल्दी से गुजर जाते हैं, सरसरी गुजर जाते हैं, नफ्स मुस्तरिब हो तो नींद नहीं आती, नहीं आती ना, अरे आजकल के हालात में देख लीजिए, कोई सानिहा हो जाए कहां नींद आएगी, क्योंकि नफ्स मुस्तरिब है, नींद का ताल्लुक है नफ्स के साथ, नफ्स मुस्तरिब हो तो कितना ही आराम दे बिस्तर हो नींद नहीं आएगी, कहां नींद आएगी, किसी क्या मेहमान जाए कराची वाला और उसको 8 बजे के सो जाओ, अरे लाख कहता रहे कहां सोएगा बेचारा, करवट ही बदलता रहेगा 2 बजे रात तक, ऐसे ही होगा ना, परेशान हो जाएगा कि मुझसे कह दिया सो जाओ, तो बाबा लेटना इख्तियार में होता है, नक्कन साहब अल्लाह मकाम होगा जुमला दोहरा रहा हूं, खुदा उनके दर्जात को और इजाफा फरमाए, बुलंद फरमाए, कहते कि भाई लेटना इख्तियार में है, सोना इख्तियार में नहीं है, लेट सकते हैं आप, नींद जब ही आएगी जब नफ्स मुतमईन हो जाएगा, इत्मीनान से हो, अगर कोई खतरा महसूस हो रहा हो तो फिर नींद नहीं आती, बस इतना काफी है ना, नफ्स मुस्तरिब हो तो नींद नहीं आती, नींद कब आती है, जब नफ्स मुतमईन हो, बस रसूल ने फरमाया था मेरे बिस्तर पर लेट जाइए, मेरे बिस्तर पर सो जाइए, अरे लेटना इख्तियार में था, सोना इख्तियार में नहीं था, नींद कब आएगी, जब नफ्स मुतमईन हो, तो सबने यही गवाही दी, इतने इत्मीनान से सोए थे कि दुश्मन ने आकर उठाया था, क्योंकि नफ्स मुतमईन, नफ्स मुतमईन है ना, نفس مطمئن سو گئے. بس یہ وہ سودا ہوا اس نفس مطمئنہ کا کہ نفس خریدا اللہ نے, اسی لیے نفس خدا اور نفس پیغمبر خدا قرار پائے تھے مولا کائنات. ایسے ہو نا, نفس خریدا گیا, مرضی دے دی گئی, ہم نے کہا ایک, دوسروں نے کہا نہیں, یہ تو کچھ لوگوں کی بات ہے, ایک کی بات تھوڑی ہے. اور یہ مسئلہ ایک جگہ تھوڑی پیش آیا, کئی جگہ پیش آیا. انما ولیکم اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور یہ لوگ آپ کہتے ہیں کہ حالت رکوع میں ایک نے زکات ادا کی اور یہاں پر ہے جمع, اور وہ لوگ جو ایمان لائے نماز قائم کی حالت رکوع میں زکات ادا کی, تو کیا مسئلہ ہے, کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں. ابھی ہم نے یہاں یرجیہ میں کچھ دن پہلے عرض کیا تھا, آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم کو پھینکا گیا آگ میں, آگ میں پھینکا گیا تو کوئی خوف نہیں تھا. کیوں خوف نہیں تھا؟ اس لیے خوف نہیں تھا کہ صلب ابراہیم میں نور محمدی بھی ہے, نور حیدری بھی ہے, اور جس صلب میں یہ انوار مقدسہ ہو وہاں خوف کا گزر ہو نہیں سکتا. اب اطمینان سے فرمائیے, بتائیے کہ اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ کا جو سلسلہ ہے, تو جس وقت علی نفس کا سودا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ, تو صلب مطہر علی میں 11 اماموں کا نور ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے. جب یہ سودا ہوا نفس کا, تو اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ ایک مصداق نہیں. جب سودا ہو رہا ہے نفس کا, صلب مطہر علی میں 11 اماموں کا نور ہے, اس لیے علی نے صرف اپنے لیے مرضیاں نہیں خریدی, اپنے آخر تک کے لیے مرضیاں خریدی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیڑے اس لیے غرق ہوں گے کہ وہ جو آخری حیدر ہے, وہ جو آخری محمد ہے, اس نے اس سے پہلے سمندر کی لہروں پہ اپنا مسلح بچھایا ہوا. رکھ لیجیے جمع, ہمیں کیا پریشانی ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں. یہ ایک نفس کا سودا نہیں ہوا. جب علی سودا کر رہے ہیں نفس کا, اللہ کی مرضیاں جو لے رہے ہیں تو صرف اپنے لیے تھوڑی لے رہے ہیں, اپنے لیے تو نہیں. اب یہی اسی آدمی میں آ جائیے, والذین آمنوا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں. وہ میں نے کہا نا کہ بڑا عالم بیٹھا ہو تو سبقت لسانی ہونے کا بہت زیادہ خطرہ موجود رہتا ہے. جو بچپن سے یادیں آئے تو وہ بھی آگے پیچھے لفظ ہونے لگتا ہے. یہ کہ استاد پکڑ نہ لے کہیں غلطی. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے ہم جیسے طالب علموں کے ساتھ, کہ بزرگوں کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن خیر بات تو پہنچ گئی نا آپ تک, کہ بس اب یہاں بھی جب حالت رکوع میں زکات دی جا رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ایک مصداق, اور ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو چند لوگوں کا ذکر ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہی بات ہے نا, یہ پوری آیت میں نے بڑی تسلی سے پڑھ دی آپ کے سامنے, کہ پیچھے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو بھی گیا ہو تو اب آپ کو پوری آیت پہنچ گئی. تو اب یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ لوگ تمہارے مولا ہیں, اللہ مولا, علی مولا, اور وہ مولا ہیں کہ جو ایمان لائے نماز قائم کی، حالت رکوع میں زکات ادا کی، تو اب مجھے بتائیے کہ جب حالت رکوع میں علی زکات ادا کر رہے ہیں تو صلب مطہر علی میں 11 اماموں کا نور حالت رکوع میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا، اس لیے مولایت کا منصب علی پر رکا نہیں، حسن بھی مولا، حسین بھی مولا، اور وہ آخری آنے والا بھی مولا، کیونکہ ایک کا عمل سب کا عمل قرار پایا ہے، ایک کا عمل بس اب تلاش کر لیجئے کہ وہ نفس مطمئنہ ہے کون، کون ہستیاں ہیں وہ نفس مطمئنہ کی مصداق، کہ جن سے صرف اللہ راضی نہیں ہوا بلکہ آیت فرما رہی کہ اب تم بھی راضی ہو جاؤ جو ہم دینے والے ہیں، کسی نبی سے یہ نہیں کہا، وہ کیا چیز ہے جو دی گئی ہے جس پر یہ راضی ہو جائے، وہ کیا چیز ہے اور وہ کون سی قربانیاں ہیں جن کی بنا پر یہ سب کچھ دیا گیا ہے؟ جانتے ہیں آپ کے پیغام کے بغیر مجلس ہماری مکمل ہوتی نہیں، کچھ لوگوں کو گوارا ہو یا ناگوار ہو، وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے قربانیاں دی گئیں اور جن قربانیوں کے عوض اللہ نے یہ منصب عطا کیا، مولایت کا منصب قیامت تک کے لیے، کوئی مانے نہ مانے، جس نے انہیں مولا مانا اسے آج تک حق و باطل میں تمیز کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، جس نے ان کی مولایت کا انکار کیا آج تک بھٹک رہے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، دیکھ لیجئے آپ، ایک بحث کا آغاز اس خادم نے یہاں کیا تھا 2 دن پہلے، اب سارے چینل جا کے دیکھ لیجئے، یہی تو میں چاہتا تھا کہ ایک ڈائریکشن تو دے دو ان کو، ہمارا کام ہو گیا، ہمارا کام ہو گیا، اب ڈائریکشن دینی تھی ڈائریکشن دے دی، اب پھنسے میں کہ یہ کیا ہوا، آج کے تھوڑی پھنسے ہوئے ہو، اس وقت سے پھنسے ہوئے ہو جب سے علی کی مولایت کا انکار کیا تھا، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، شیعہ سننے کی بات نہیں کر رہا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ من کنت مولاہ کی حدیث میرے اہل سنت بھائی بھی اسی عقیدت کے ساتھ بیان کرتے ہیں جس طرح ہم بیان کرتے ہیں، وہ بھی پنجتن پاک کو اپنا مولا اسی طرح مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، عزیزو دروازے کھلے رکھو بند نہ کرو، یہ کوئی کسی کے ابا جان کی بنائی ہوئی مسجد تھوڑی ہے جس پہ پہرا لگا دیا جائے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا، یہ میری مسجد تیری مسجد نہیں، یہ حسین کا دربار ہے جو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی کی مجال ہے کہ روک دے کسی کو مجلس میں آنے سے؟ ہے آپ کی مجال؟ اگر مسجد نہ ہو، کیونکہ مسجد کا حکم حکم خدا ہے بھائی، اس میں تو میں مداخلت نہیں کر سکتا، مسجد کا حکم نہ ہو تو باہر صحن میں عزا خانوں میں کس کی مجال ہے کسی غیر مسلم کو روکے گا؟ روک ہی نہیں سکتا، کیوں؟ جانتا ہے کہ یہ میرا فرش نہیں بھائی، یہ فرش عزائے حسین ہے، اور یہاں آنے کا حق شیعہ کو نہیں ہر انسان کو ہے، ہر اپنے دوستوں کو ان جملوں کی تکرار کرتے ہیں کہ دروازے کھلے رکھو، حسینیت کا پیغام میں کہیں بھی نفرت ہے ہی نہیں، حسینیت کے پیغام میں کہیں کسی کی دل آزاری اور دل شکنی ہے ہی نہیں، حسینیت تو آواز دے رہی ہے کہ جہاں بھی حر ہے آ جاؤ، ہمارا کام ہے پیغام دینا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی ویسے ہی عقیدت رکھتے ہیں مولا کائنات کی ذات سے، آپ ان کے کلام نہیں سنتے، آپ ان کی پڑھی ہوئی منقبتیں نہیں سنتے، اور کیا چاہیے؟ جب ہندو پڑھتے ہیں تو یہ تو ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں بھائی، ان کے ہاتھ کا، یہ ہمارے ہاتھ کا کھاتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ کا کھاتے ہیں، ہم ان سے کاروبار کرتے ہیں، یہ ہم سے کاروبار کرتے ہیں، یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، سوائے وہ ناصبی ٹولے کے جو ان کا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے۔ اتنا سمجھ لے، ہر مولا کا چاہنے والا سمجھ لے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، آل رسول کا چاہنے والا اس بات کو سمجھ لے، سمجھ لے کہ دونوں کا دشمن ایک ہی ہے، ایک ہی دشمن ہے، کہ جس کو نہ رسول کا ذکر گوارا ہے نہ آل رسول کا ذکر گوارا ہے۔ بس اتنا پیغام کافی ہے آج کے لیے، آپ کہ وہ پیغام وہ دیجئے جو سب کی سمجھ میں بھی آئے، اور نہ مانے مگر تسلی سے سن تو لیں آپ کی بات، تسلی سے سن تو لیا جائے۔ اس علم کے قائل جب اولیاء اللہ کے پاس یہ علم ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، ایک حد تک انہیں بھی یہ علم عطا کیا گیا ان کی مشقیں، ان کے ریاض، ان کے ملکے کی وجہ سے، کہ جو جس میدان میں جتنا آگے بڑھتا چلا گیا کشف حجاب ہوتا چلا گیا، حجابات ہیں حجابات۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کل یہی سے بات کو شروع کریں، آج جہاں پر چھوڑیں، حجابات ہیں، منزلیں ہیں، یہ جو ظاہر ہے نا یہ عالم شہود، اس کا باطن ہے، پھر اس کا باطن ہے، پھر اس کا باطن ہے، پھر اس کا باطن ہے، جس کی جتنی منزلیں ہوتی ہیں اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ ان معاشر الانبیاء ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء اور بعض جگہ ہم گروہ ائمہ، اور اسی کی تشریح کی گئی علماء کے لیے بھی کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو جتنی ہضم کر سکے۔ رسول کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر فرد ابو ذر کی طرح صلاحیت نہیں رکھتا، ہر فرد سلمان کسی اہلیت نہیں رکھتا، لہذا جہاں جتنی ضرورت ہے اتنی گفتگو کی رسول نے بھی کہ عام آدمیوں کو کس حد تک دینا ہے۔ ہاں کوشش کرو کہ اس کو بڑھا کر آگے لے کر آؤ تاکہ یہ اگلے درجوں میں جا سکے۔ ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق، عقل کے مطابق جتنا ان میں صلاحیت ہے۔ تو دروازے کھلے رکھو، کشف حجاب حسین نے نہیں کیا، کشف حجاب کربلا میں، پہلے کشف حجاب نہیں کیا، اگر پہلے حسین کشف حجاب کرتے تو پھر شہید ہو جانا اتنا بڑا کمال نہ تھا، کیونکہ سب نے جنت دیکھ لی، اب تو جنت کے شوق میں لڑیں گے نا، پہلے تھوڑی کیا کشف حجاب۔ پہلے حسین نے امتحان لیا، ایک امتحان، دو امتحان، تین امتحان، جب اللہ منصب امامت نہیں دیتا بغیر امتحان کے، جو میں عرض کر چکا، تو اب امام اگر کوئی منصب دے رہا ہے اور حیات جاویدانی دے رہا ہے، ابدی عزت و توقیر دے رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درود و سلام کا مستحق قرار دے رہا ہے اپنے ساتھ ساتھ امام، کہ جب تک میرا ذکر ہوگا تمہارا بھی ذکر اسی عزت و توقیر کے ساتھ ہوتا رہے گا، تو کیا بغیر امتحان کے دے دے گا امام؟ امتحان ہی میں تو ڈالا، کوفے والوں کو بھی امتحان میں ڈالا، مدینے والوں کو بھی امتحان میں ڈالا، مکے کے حاجیوں کو بھی امتحان میں ڈالا، ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ سب کو امتحان میں ڈالا۔ اب جب امتحان میں چھان پھٹک کے چھننی میں چھننے کے بعد یہ 72 بچے، تو ان کا بھی امتحان، دو تین بار امتحان لیا گیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی شب عاشور کوشش کریں گے کچھ بیان کرنے کی۔ اور جب یہ امتحانات میں پورے اترے، کیوں؟ حسین یہ رقم کرانا چاہتے تھے کہ یہ جنت کے لالچ میں نہیں میرا ساتھ دے رہے، جنت کے لالچ میں نہیں، بلکہ میرے انصار وہ ہیں جنت کو ان کی لالچ ہے۔ میرے انصار وہ ہیں جنہیں جنت، جنت کو ان کی لالچ ہے، کیونکہ جنت کی ضمانت تو دے دی تھی حسین نے، بھائی یہاں تک میرا ساتھ دیا، تم نے کسی نے بھی نہیں دیا، تم نے دیا چلے جاؤ، شفاعت کروں گا، گیا کوئی؟ اپنے اوپر رکھ کے سوچئے کیا کرتے، ارے بھائی جنت تو مل گئی، وہ ختم ہو گیا، جنت کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، جنت تو مل گئی، چلو اب گھر، लेकिन नहीं, ऐसे कैसे होगा, गैरत हमियत इजाजत नहीं दे। क्या मुंह लेकर जन्नत में जाए कि फर्जंद रसूल को भेड़ियों दरिंदों के दरमियान में छोड़कर आ गए। मौला नहीं कर सकते। जब इस इम्तिहान की मंजिल से गुजरे तो अब हुसैन ने कहा अपने चेहरे आसमान की तरफ करो। अब जब अंसार हुसैनी ने चेहरे आसमान की तरफ किए तो कश्फ हिजाब हो गए। हुसैन का हर नासिर अपने अपने मकाम को देख रहा है, देख रहा है या नहीं देख रहा है। अगर मौका मिला जिंदगी रही दो दिन में कोशिश करेंगे कि मेराज के हवाले से समझाने की कोशिश करें, इसी इल्म गैब को और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि क्यों बुलाया गया, क्या क्या दिखाया गया, क्या क्या उलूम दिए गए, कश्फ़े हिजाब। और फिर उसके बाद अंसार हुसैनी के जोश का आलम क्या हो गया, हक्कुल यकीन की मंजिल पर आ गए। यकीन पहले भी था, बल्कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं यकीन की कौन सी मंजिल अंसार हुसैनी के लिए ढूंढ के लाऊं। ऐनुल यकीन से बढ़ गए, हक्कुल यकीन से बढ़ गए, यकीन की उन मंजिलों पर पहुंचे कि जिसकी तशरीह कोई कर नहीं सकता। इसलिए हुसैन लेकर आए करबला के मैदान में शब आशूर, और एक एक को उसका मकाम भी बता रहे हैं कौन कहां शहीद होगा। और जब शुहदा को मकाम हाय शहादत दिखा रहे थे तो बार बार एक बच्चा सामने आता था, पंजों के बल खड़ा हो जाता था। और जब वो बच्चा सामने आता था हुसैन गुरेज कर लेते थे, फिर घूम के आता था सामने, फिर हुसैन गुरेज कर लेते थे। आखिर बच्चे से न रहा गया, आगे बढ़कर कहता है चचा जान, क्या दफ्तरे शहादत में मेरा नाम नहीं है। मसाइब के बाप में जहां तक जाने की हक हद है बस वहीं तक जाएंगे, इससे आगे नहीं। नौहे और बैन में जहां तक इजाजत है वहां तक जाएंगे, उससे आगे। चचा जान, क्या दफ्तरे शहादत में मेरा नाम नहीं। हुसैन ने देखा उस बच्चे को और फरमाते हैं कासिम कैसा पाते हो शहादत को, शहादत कैसी है तुम्हारे नजदीक। बच्चा मुस्कुरा के कहता है अहला मिनल असल, शहद से भी ज्यादा शीरी पाता हूं। मौत को कैसा पाता हूं, कैसी है मौत तेरे नजदीक मेरे बच्चे। फरमाते के मौत को शहद से भी ज्यादा शीरी पाता। हुसैन ने उस बच्चे को गले से लगाया और कहा मेरे बेटे इत्मीनान रख, तेरा नाम भी है और तेरे मासूम भाई अली असगर का नाम है। अली असगर का नाम। घबरा गया ये बच्चा। बच्चा कहता है चाचा जा, क्या ये अश्किया खेमों में दाखिल हो जाएंगे। फरमाते हैं सैयद शुहदा नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे लाल, खेमों में दाखिल नहीं होंगे। मैं अली असगर को पानी पिलाने के लिए लाऊंगा। तसल्ली हो गई, कासिम की तसल्ली हो गई कि अश्किया खेमों में नहीं दाखिल होंगे। हुसैन ने बताया नहीं कासिम को, नहीं बताया कासिम कि क्या होगा असरे आशूर के बाद, बच्चे की परेशानी में इजाफा ना हो जाए। नहीं बताया कासिम कि ना सिर्फ खेमों में दाखिल होंगे बल्कि खेमों का असबाब लूट के उन्हें आग भी लगा देंगे। ना सिर्फ खेमों में आग लगाएंगे, सैदानियों के सरों से चादरें भी छीन लेंगे, उनके बाजू में रसन भी बांधेंगे, बेपालानों के ऊंटों पर उन्हें बाजारों में फहराया भी जाएंगे। मुतमईन हो गए कासिम के मेरा नाम दफ्तर शहादत में है। अब वही जो मैं अर्ज कर रहा हूं मुसलसल आपकी खिदमत पे कि हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही थी। और भी भाई हैं जनाब कासिम के बड़े जो शहीद हुए करबला में, सबके नाम हैं, इमाम हसन के और भी बेटे हैं, मगर ये खास हदिया है कासिम इमाम हसन का। जाते जाते ये वसीयत की थी ना जनाब उम्मे फरवा को कि ये छोटा है तुम याद रखो, जब मेरे भाई पर ऐसा वक्त आए तो इसे रोकना मत, मेरी तरफ से कुर्बान कर दे। और यहां तक तहरीर किया जाता है कि वसीयत लिख के बाजू पे बांध दी तावीज की सूरत, अगर मेरा भाई इजाजत ना दे तो मेरी ये वसीयत खोल के उसे दिखा देना। 13 साल زیادہ سے زیادہ 15 سال. یہ سینہ جناب قاسم کا. اور یہاں تک لکھا ہے مقاتل میں کہ جو لڑ کر شہید ہوئے میدان میں, جنگ کر کے شہید ہوئے, ان میں سب سے کم سن حسن کا لال قاسم. ماں آمادہ کر رہی ہے بچے کو, میرے لال سرخرو کر دے کر اپنی دادی زہرا کے سامنے مجھے مجھ بیوہ کی لاج رکھ. قاسم عہد و پیمان کر رہے ماں کے ساتھ. صبح ہوئی, جنگ شروع ہوئی, بار بار قاسم جاتے ہیں مگر کیسے اجازت دے دے حسین. روتے ہوئے ایک بار ماں کے خیمے میں آئے. جناب ابن فروا نے پوچھا, میرے لال خیر تو ہے, گریا کیوں کر؟ مادر گرانی کتنی بار چچا جان کے پاس جا چکا ہوں, سب میدان میں جا چکے, مجھے اجازت نہیں دیتے. کلیجے سے لگایا اپنے لال کو, قاسم تجھے اجازت ضرور ملے گی, ضرور ملے گی. وہ وصیت کھولی حسن مصطفیٰ کی, کہا لے کے جا تیرے بابا کی تحریر, تیرے چچا کے نام. یہ تحریر دیکھتے ہی تیرا چچا تجھے اجازت دے دے. قاسم کی مراد بنائی, دوڑے 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 حاضر, چچا جان یہ میرے بابا کا خط آپ کے نام. بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, سر پہ رکھا, آنکھوں سے لگایا, بوسے دی, مضمون پڑھا اور آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. حسین رو رہے ہیں زار و قطار. حسین قاسم کو گلے سے لگا کر دیر تک روتے رہے. ارے یہی تو لکھا ہوگا بھیا. قاسم کو روکنا مت حسین, میرے لال قاسم کو روکنا مت, یہ میرا خاص ہدیہ. کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے سجایا ہے قاسم, اپنے ہاتھ سے ابا پہنائی, اپنے ہاتھ سے ماما سر پہ رکھا, اپنے ہاتھ سے کمر میں پٹکا باندھا, اپنے ہاتھ سے تلوار حمائل کی. شبیہ حسن جب مکمل تیار ہو گئی تو پھر ایک بار گلے سے لگا لیا. قاسم کو لے کر باہر نکلے, دنگ رہ گیا لشکر پسرے ساتھ اس محلقہ کے حسن کو دیکھ کے, قاسم کے حسن کو دیکھ. باغ تھامی عباس نے اور علی اکبر نے. اتنا کم سن تھا قاسم کہ مقاتل میں تحریر کیا گیا ہے کہ حسین نے کمر سے پکڑ کے اٹھایا ہے قاسم کو اور گھوڑے پر سوار کر. اتنا کم سن ہے قاسم کے دونوں پیر رکاب میں ٹکتے نہیں تھے. کبھی ایک طرف جھک کے توازن برقرار کرتا تھا حسن کا لال, کبھی دوسری طرف. حسرت بھری نگاہوں سے عباس نے دیکھا اور کہا, میرے لال قاسم ذرا دھیان سے جنگ کر. مسکرا کے قاسم نے دیکھا اپنے چچا کو, چچا جان میں آپ ہی کا تو شاگرد ہوں. آئے میدان میں قاسم, رجس پڑی, جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا آؤ میرے مقابلے پہ. میرے بابا پہ جنگ سے جی چرانے کا الزام لگانے والوں آؤ, میری تلوار کی کاٹ دیکھو, میرے لڑنے کا انداز دیکھو, تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں. رجز ایسی پڑی کہ بڑے بڑوں کے دل دہل گئے. سمجھ گیا پسرے ساتھ کہ یہ علی کا لال ہے, حسن کا لال ہے. عام آدمی سے زیر نہیں کر سکتا. اپنے لشکر کے بہت بڑے پہلوان ارزق شامی کو حکم دیا, جا اس نوجوان کا سر کاٹ کے لا. اس ملون نے بڑی حقارت سے دیکھا قاسم, بچے کے مقابلے میں مجھے بھیجتا ہے؟ چار بیٹے اس کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں, ایک کو بیٹا جا, ایک بیٹے کو بھیجا جا, اس کا سر کاٹ کے لیا. قاسم کے مقابلے پر آیا, قاسم نے ایک ہی بار میں اس کے دو ٹکڑے کر دیے. جہنم کا راستہ دکھایا, پلٹ کر دیکھا اپنے چچا حسین کی طرف. بچے جب کوئی کارنامہ کریں تو بڑوں سے تعریف چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ حسین نے قاسم کا وار دیکھا کہ میرے لال مرحبا. عباس چلائے مرحبا, قاسم مرحبا, بھائی علی اکبر نے داد دی مرحبا, آفرین قاسم مرحبا, بہت زبردست وار کیا. اور حوصلہ بڑھا قاسم کا, اپنے بیٹے کو خاک و خون میں غلطہ دیکھا, دوسرے بیٹے کو بھیجا جا, اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آیا,
قاسم نے ایک وار کیا دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر کے پھینک دیا اسے, پھر پلٹ کر دیکھا, پھر داد تحسین وصول کی اپنے چچا حسین سے, عباس اپنے بھائی علی اکبر سے, غصے میں تیسرے بیٹے کو بھیجا, چوتھے بیٹے کو بھیجا, چاروں کو جہنم کا راستہ دکھایا قاسم نے. جب چار بیٹوں کی لاشیں دیکھی عرضت شامی غصے میں خیز میں غضب کے عالم میں دوڑا قاسم پر حملہ کرنے کے لیے, ارزق شامی جب لشکر سے نکلا حسین نے چلا کر کہا بیٹا قاسم ہوشیار, عباس نے گھبرا کر کہا قاسم بڑا نامور پہلوان ہے دھیان سے, قاسم تیار ہو گئے مقابلے کے لیے. جیسے ہی ارزق شامی قریب آیا جنگی حربہ استعمال کیا قاسم نے اور ایک جو وار کیا سر پر درمیان سے دو ٹکڑے کر دیے, تکبیریں بلند کی حسین نے, عباس نے, علی اکبر نے, سجدہ شکر میں چلے گئے. بس ان پانچوں کا قتل ہونا تھا, پسر صاحب نے حکم دیا لشکر کو ٹوٹ پڑو صاحب, ایک ایک کر کے جاؤ گے پورے لشکر کو کاٹ کے پھینک دے گا علی کا بیٹا. چاروں طرف سے لشکر نے یلغار کر دی قاسم پر, عزاداروں اس عالم میں بھی قاسم نے 40 کوفیوں شامیوں کو قتل کیا. آخر اتنا بڑا لشکر قاسم آخر زخموں سے چور ہو کر گرا, گرتے گرتے آواز دیتا ہے یا اماں ادرکنی, اے چچا جان میری مدد کو آئیے. سنو پامال یہ لاش ہے قاسم کی روایت بڑے اطمینان سے پڑھتا ہوں, بڑے اعتماد سے پڑھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ زیارت ناحیہ کا وہ کلمہ میرے سامنے موجود ہے جس میں امام زمانہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا میرا سلام ہو ان لاشوں پر جو گھوڑوں کی ناکوں تلے اس طرح پامال کیے گئے تھے کہ خاک سے یکساں کر دیے گئے تھے. قاسم کی آواز سن کر حسین عباس دوڑے, علی اکبر دوڑے, ارے درمیان میں گھرا ہوا ہے قاسم, جب ادھر کا لشکر اٹھر ادھر کا لشکر ادھر دوڑا میدان صاف ہوا, ماں کو خبر مل گئی میرا قاسم آنے والا ہے, بیبیاں جمع ہو گئی ام فروہ کے خیمے میں میرا قاسم آنے والا ہے. اطمینان سے ام فروہ ادھر سنو حسین نے میدان میں اپنی ابا بچھا دی, مولا قاسم کا لاشا کہاں ہے, انتظار کر رہی ہے ماں, انتظار کر رہی ہے ماں. حسین کچھ ادھر سے اٹھاتے ہیں کچھ ادھر سے اٹھاتے ہیں, گٹھڑی کی صورت بنائی, سینے سے لگایا گٹھڑی کو, خیمے کی طرف روانہ ہوئے, انتظام کیا گیا اب جو گٹھڑی لی